أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین گرامی قدر ایک دفعہ پھر آپ کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی ہستیاں بہت ساری ایسی ذوات کہ جنہوں نے مشیت الہی کو معاشرے کے اندر نافذ کیا ان میں سے ایک ہستی مولا علی علیہ السلام ہے کہ جن کی حکومت دو ستونوں کے اوپر قائم تھی وہ دو ستون کون سے تھے ایک ستون انسانیت اور دوسرا عدالت اب اس عدالت کو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا وہ شیعہ ہوں انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا وہ سنی ہوں انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا لیکن جب ہم تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ صرف مسلمان بلکہ کچھ غیر مسلموں نے بھی مولا علی علیہ السلام کی یہی انسانیت اور عدالت کو اپنے انداز میں پیش کیا اگر ہم ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا تذکرہ کریں تو وہ انسانی عدالت کی آواز ایک کتاب کے جو ایک مسیحی نے لکھی ہے جس کے اندر مولا علی علیہ السلام کی عدالت کو بیان کیا گیا ہے آج ہم نے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد علی فضل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر لبکشائی کی جا سکے اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف بڑھیں کہ اس کتاب کو کیوں لکھا گیا اور اس کتاب کے اندر مولا علی علیہ السلام کی عدالت کس طرح سے بیان کی گئی ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ خود مصنف کہ جو اس کتاب کو لکھنے والا ہے وہ کون تھے اور انہوں نے اس کتاب کو کس طرح سے تصنیف کیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ یہاں پر دعوت دی اور اس کے بعد اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مولود مبارک کی مناسبت سے کہ جو مولود کعبہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے جب انتخاب کیا کہ کس طرح سے اس کائنات کے اندر وہ تشریف لائیں تو اپنا گھر پیش کیا ہے ایک بہت بڑی فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خداوند عالم نے اس ولایت اور امامت کے ساتھ حضرت کو اس کائنات کے اندر خلق کیا ان تمام فضیلتوں کے ساتھ اس کائنات میں خلق کیا یعنی اگر اسی طرح سے کہا جائے کہ تمام اگر جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں تمام درخت اگر قلم بن جائیں تب بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے یا جن کے فضائل پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کو خود رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیں کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان کی فضیلت کو اپنی ناقص زبانوں سے بیان کر سکیں لیکن دیکھیں جب فضائل کے جنبا ہے یعنی ہر ایک بعض افراد جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک خاص فضیلت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے معجزات ہیں ان کے خیبر کے در کو اکھاڑنا ہے ایک فضیلت ہے یتیم مسکین اسیر کو اپنی افطار دینا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم ان آیات کو نازل کرے اگر حالت رکوع میں کسی فقیر کسی سائل کو اپنی انگوٹھی صدقہ کر دیں دے دیں تو خداوند عالم آیات نازل کرتا ہے اسی طرح سے ان کے جو ولایت کا اعلان ہے امامت کا جو اعلان ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے خداوند عالم آیات نازل کرتا ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہر ایک انسان نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جانب جب دیکھا ہے تو ایک خاص فضیلت کے رخ کو بیان کرنا شروع کیا ہے ایک خاص فضیلت کے رخ کو اس طرح سے کہ جو اس کو سمجھ میں آیا ویسے بیان کرنا شروع کیا اسی طرح سے جب ہم لوگ اس مسیحی رائٹر کی طرف دیکھتے ہیں چونکہ جب جیسے بھی آپ نے مقدمے میں بھی بیان کیا کہ امیر المومنین انسان کے امام ہیں یعنی انسانیت کی حفاظت کے لیے اس کائنات میں خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے تو اس کا ایک جنبہ کہ جو جارج جرداک دیکھتا ہے کہ اس قدر ایک مارکۃ العرا کتاب لکھ پایا جارج جرداک کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ 1962 کے اندر جنوب لبنان کے اندر اس کی تولد ہوتا ہے وہاں پر یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد خود سے جب اپنی زندگی کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے لغت پڑھنا شروع کی بلاغت پڑھنا شروع کی ادب عربی پڑھنا شروع کیا تمام جب ان کتب کو پڑھنا شروع کیا چونکہ ادیب ہیں بہت بڑے ادیب ہیں خود شاعر بھی ہیں جب یہ پڑھنا شروع کیا تو میرے بھائی جن کا نام فؤاد جرداک ہے انہوں نے مجھے نہج البلاغہ سے متعارف کرایا. جب نہج البلاغہ سے متعارف کرایا تو کئی دفعہ میں اسکول کے بعد جا کر ایک طبیعت میں بیٹھ جاتا تھا, کسی ایک کھلی فضا میں بیٹھ جاتا تھا اور وہاں پر نہج البلاغہ کی تلاوت کیا کرتا تھا, امیر المومنین کے خطبات پڑھا کرتا تھا, ان کے مکتوبات پڑھا کرتا تھا, کلمات قصار پڑھا کرتا تھا. یہاں تک کہ خود سے ذکر کرتے ہیں کہ میرا سن 13 برس ہوئی میری, تو تب تک میں اکثر نہج البلاغہ کا حافظ ہو چکا تھا. تو یہاں پر اگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس مقدمے کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے, چونکہ کرسچنز کے بھی ہمارے پاس بعض ایسے فرق موجود ہیں, کچھ کیتھولکس ہیں, پروٹیسٹنٹس ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, جارج جرداک آرتھوڈاکس کرسچن ہیں, لیکن جب نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تو امیر المومنین کے ان تمام معارف سے خود کو اس طرح سے لیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں حفظ کرتے ہیں اور ایک کتاب کے جو معرکۃ العراب کتاب ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر یقیناً امیر المومنین کی تائید شامل ہے, یہ لکھ پاتے ہیں. اور اس کا نام جو رکھتے ہیں وہ الامام علی صوت العدالت الانسانیہ, امام علی علیہ السلام کے جو انسانی عدالت کی صدا ہے, آواز ہے, کہ یہ متعدد زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے, خود اردو زبان کے اندر موجود ہے. اگر ناظرین اس کو خود اردو پی ڈی ایف کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا باہر سے خرید لیں تو ایک نہایت خوبصورت کتاب ہے. کہ آپ یہ غور کریں کہ اس کتاب کے اندر جب جارج جرداک امیر المومنین کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو وہ انسانی عدالت کی آواز دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے خطبات انسانی عدالت کے لیے ہیں. جب وہ مکتوبات دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک الہی انسان اس کائنات میں اس عدالت کو رائج کرنے کے درپے ہے, کوشش کر رہا ہے, کوشاں ہے, جس کے لیے نصرت طلب کر رہا ہے کہ جس کی خداوند عالم جو پروردگار کی مشیت ہے. کہ جب ہم لوگ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یملا الارض, یعنی روایات میں جو ملتا ہے یملا الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, کہ امام علی مقام امام علیہ السلام جب اس کائنات میں ظہور فرمائیں گے خداوند عالم کے حکم سے تو اس کائنات کو جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشیت پروردگار ہے کہ اس کائنات کے اندر عدل کا نظام نافذ ہو, ایک عادلانہ حکومت قائم ہو. اور جارج جرداک کو امام علیہ السلام کے کلمات میں سے اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات دکھائی نہیں دیے کہ یہ ایسی صدا ہے کہ جو اس مشیت پروردگار کو اس کائنات کے اندر رائج کرنا چاہ رہے ہیں, نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ الہی نمائندہ خداوند عالم کی اس مشیت کو عین مشیت کے مطابق اس کائنات کے اندر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بس اگر دیکھا جائے اس سوال کا جواب کہ کس طرح سے لکھ پائے, تو ہم لوگ اس چیز کو جان لیں کہ جب تک امام علیہ السلام کے کلمات سے آشنا نہیں ہوں گے, جب تک ان کلمات سے کہ جو معارف کا سمندر ہے, جو بحر بے کراں ہے, جو بہہ رہا ہے, اگر خود اپنے نفس کو اس بحر کے اندر غسل نہیں دیں گے, پاکیزہ نہیں ہو سکیں گے. ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس بحر بے کراں کے اندر بہا دیں, یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے کلمات کو سمجھ سکیں اور اس منشا کو سمجھ سکیں, مشیت کو سمجھ سکیں کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام نے ان کلمات کو صادر کیا. یہی جارج جرداک سمجھ سکا, جارج جرداک سمجھ سکے جس کی وجہ سے یہ دیکھ پائے کہ یہ ایک ایسا الہی نمائندہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر انسان کی عدالت کو, انسان کو اس عادلانہ حکومت کے اندر لا کر اس کے حقوق دینا چاہتا ہے.
ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے اس نقطے کو بیان کیا. اور واقعاً اگر ہم مولا علیہ السلام کی کتاب جو نہج البلاغہ ہے, جو خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے, پہلے خطبے کے ابتدا میں ہی مولا علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا معرفت ہے, یعنی جس کے پاس معرفت ہوگی وہ دین کے اندر وارد ہو سکے گا. خوب, جس طرح میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا کہ اگر شیعہ نے मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखा तो अपने अंदाज़ में उनकी तफसीर की, सुन्नी ने देखा अपने अंदाज़ में तफसीर की, गैर मुस्लिमों ने देखा अपने अंदाज़ में तफसीर की। तो ये जो जार्ज जुर्दाक हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है मारगतुल आरा, तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम को किस निगाह से देखते हैं?
देखें, जब ये इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो इसी हकूक़, यानी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस किताब के तारुफ़ के ज़ैल के अंदर अगर बयान करें तो वो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। जॉर्ज जुर्दाक ने ये पांच हिस्सों के ऊपर किताब को लिखा है, यानी पांच अनावीन हैं और पांच जिल्दें बनाई गई हैं, दो दो सौ ढाई ढाई सौ सफ़े की ऊपर ये मुश्तमिल है। लेकिन बहरहाल इन पांचों जिल्दों को भी एक जिल्द के अंदर तरतीब दे दिया गया है और उसी किताब का तर्जमा भी हमारे पास मौजूद है। यानी जब जॉर्ज जुर्दाक इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कलम उठाते हैं तो ज़िक्र करते हैं कि सबसे पहले जिस किताब का ज़िक्र किया, अली व हुकूक इंसान, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम और इंसानी हकूक क्या हैं, कि इसमें अखलाक को बयान किया, हिजाज के हालात को बयान किया, इल्मी मबानी को बयान किया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम के इल्मी मबानी को, इबादी खसूसियात को बयान किया। और इसी जो पहला हिस्सा है कि जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम और हकूक इंसान, इसको ख़त्म करते हैं ख़ुद मालिक अश्तर के उस मकतूब पर कि जो गालिबन नहजुल बलागा के अंदर मकतूब नंबर 31 है, या फिर ख़ुद जो इमाम अलैहिस्सलाम का एक ख़त जो मालिक अश्तर के नाम पे मारूफ़ है कि जब वो मिस्र तशरीफ़ लेके जा रहे थे इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से विलायत लेकर, तो इमाम ने उनको बकायदा तौसिया किया था कि तुम्हें वहाँ पर जाके किस तरह से हुकूमत कायम करनी है, देखो कहीं पर ऐसे ना करना कि वहाँ पर जाके जो तुम्हारे मुखालिफ हों उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पर जाकर जो भी पहले से ज़ाहरी तौर पे मुतदय्यन है उसको अपने करीब करना शुरू कर देना, इस तरह से लोगों का इंतखाब करना, अगर तुम देखते हो कि ये जो दूसरा इंसान है ये तुम्हारे साथ दीन में मुश्तरक नहीं है तो ये जान लो कि वो तुम्हारे साथ इंसान होने में मुश्तरक है, यानी खुदावंद आलम ने उसको भी इस कायनात के अंदर इंसान बनाकर भेजा है। इन हकूक के बारे में, यानी इंसानी हकूक के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम जो बयान करते हैं पहले मुजल्लद के अंदर, पहली जिल्द के अंदर, जॉर्ज जुर्दाक इमाम अलैहिस्सलाम के कलिमात से इस्तफादा करते हुए उन इंसानी हकूक को बयान करते हैं। दूसरी जिल्द के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम और फ्रांसीसी इनकलाब को ज़िक्र करते हैं। चूँकि हम लोग देखते हैं कि 18वीं मिलादी जो 18वां कर्न है, इसमें एक फ़्रांस के अंदर इनकलाब बपा होता है। इनकलाब ऐसा बपा हुआ फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़, एक कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़, एक ऐसे जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आम लोग उठ खड़े हुए और कहा कि हम लोगों को हमारे हकूक चाहिए हैं। जॉर्ज जुर्दाक कहते हैं कि वो हकूक के जिनका आज इंसान मुतालबा कर रहा है इस फ्रांसीसी इनकलाब के अंदर, वो हकूक इमाम अलैहिस्सलाम कब से बयान कर रहे हैं, यानी इमाम अलैहिस्सलाम तब की हुकूमत के अंदर बयान कर रहे हैं कि किस तरह के इंसान के पास हकूक होने चाहिए, यानी वो फ्रांसीसी इनकलाब और इमाम अलैहिस्सलाम की जो इस हकूक के हवाले से है उन दोनों के दरमियान बकायदा मुकारना करते हैं, बकायदा मुवाजना करते हैं। तीसरी जो मुजल्लद है उसके अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम और सुकरात को ज़िक्र करते हैं, यानी अगर सुकरात को देखा जाए तो ये 500 साल क़ब्ल मसीह के अंदर यूनान में एक फ़िलसूफ और एक हकीम, एक इंसान नमूदार होता है कि जो इन तमाम फ़लासफ़ा का बाप शुमार किया जाता है, यानी अबुल फ़लासफ़ा शुमार किया जाता है कि अफलातून हों तो इनके शागिर्द हों, अरस्तु हों तो इनके शागिर्द हों, यानी ये पूरा सिलसिला इनके शागिर्दों का साथ साथ चलता आ रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम और सुकरात का बड़ा खूबसूरत मुवाजना करते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के कलिमात से इस्तिफादा करते हैं और इस्तिफादा करने के बाद ज़िक्र करते हैं कि किस तरह से एक ऐसा इलाही नुमाइंदा इस कायनात के अंदर इंसान के हकूक और इल्मी मबानी के ऊपर, इल्मी मारिफ के मुताबिक इस कायनात के अंदर उनके हकूक अदा करने की बात करता है। अच्छा, चौथी अपनी जिल्द के अंदर ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम और उन्हीं के ज़माने के बारे में बात करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि तत्बीकी बहस ना की हो, बल्कि उसके अंदर तत्बीकी बहस करते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का जिक्र करते हैं, बनू मैया का जिक्र करते हैं, बनू हाशिम का जिक्र करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि कत्ले उस्मान का जिक्र करते हैं, यानी किस तरह से ये सारे अदवार से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और किस तरह से उस वक्त भी बकायदा हकूक बशरियत और हकूक इंसान को उन्होंने बाकी पामाल नहीं होने दिया, मना करते रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, और इन तमाम उमूर को लेकर खिलाफत तक की सिलसिले को इमाम अलैहिस्सलाम के इस चौथी जिल्द के अंदर बयान करते हैं। پانچویں جلد کے اندر امام علیہ السلام اور عرب اقوام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یعنی عرب قوم میں مثال کے طور پہ ہمارے پاس میخائیل نعیمہ ہے یا جبران خلیل جبران ہے، یہ اس طرح کے افراد ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ حقوق بشریت کے علم کو بلند کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جورج جرداق جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہر ایک کے لیے سراپا نمونہ ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے کلمات میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی معرفت ملتی ہے، معارف کا بحر ہے۔ یعنی وہ چاہے عرب اقوام کے حقوق کی آواز ہو، وہ فرانسیسی انقلاب، وہ فرانسیسی افراد کے جو انہوں نے انقلاب برپا کرنا ہے ان تمام ظالموں کے خلاف ان کی آواز ہو، یا کبھی بھی کسی بھی زمانے میں حقوق کی آواز ہو، ان آواز کا جو منبع ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے۔ اگر ایسے کوئی نہ دیکھ پائے، یعنی اگر انسان واقعاً غور کرے کہ آج ہم لوگ جب فضائل امیر المومنین کو بیان کرتے ہیں اصل ولایت کو بیان نہیں کر پاتے، اصل ولایت امیر المومنین یعنی امام علی مقام کا اس کائنات میں الہی حاکم بنا کر بھیجا جانا، یعنی میرے نفس پر امام علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ حق ہے نسبت میرے اولا بالتصرف ہیں، جن کو ہم لوگ اصطلاح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اولا بالتصرف، کہ میرے نفس پر امام علی علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ حقدار ہیں تصرف کرنے پہ نسبتاً میرے۔
اور یہی جملہ آیت اللہ جوادی عملی نے بھی ایک جگہ پہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو غدیر کے اوپر ولایت کا اعلان ہوا ہے وہ ولایت عمومی یا ولایت تکوینی یا تشریعی نہیں بلکہ ولایت سیاسی ہے، یعنی رسول پاک نے ایک معاشرے کا حاکم متعارف کروایا ہے کہ یہ میرے بعد تمہارا حاکم ہے، یعنی حکومت کی باغ دوڑ اس بندے کے پاس ہے۔
تو دیکھیں اس کی ہم لوگ سب سے بڑی دلیل یہ دے سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کیا آیا امام علیہ السلام سے ولایت تکوینی کوئی چھین سکتا تھا؟ کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ امام علیہ السلام سورج کو پلٹا دیں، اس سورج کو پلٹانے کی جو قدرت پروردگار نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، کیا آیا کوئی ان سے چھین سکتا تھا؟ کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ کیا آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے معجزات دکھائے ہیں، کیا آیا ان معجزات کو دکھانے یا کرامات کو دکھانے کی اس طاقت کو کوئی ان سے چھین سکتا تھا؟ کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ کیا آیا امام علیہ السلام کو سورج پلٹانے کے لیے کسی کی نصرت کی ضرورت تھی کہ جو پکار رہے تھے؟ سورج کو پلٹانے کے لیے نصرت کی ضرورت نہیں تھی، ہاں اس عدالت کے نفاذ کے لیے ناصر کی ضرورت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اس عدالت کے نفاذ اور ظالم کے ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے لیے ہاں ناصرین کی ضرورت تھی۔ بس یہ مرکز ولایت بنا اور مختلف اور اس طرح کی جگہیں بنانے کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ امیر المومنین کے اس اصل ہدف سے انسان کو دور کر دینا۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ان کے فضائل کو سن رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، تو ان کی تعلیمات کو غور سے سمجھنا شروع کر دے، واقعاً دیکھے کہ امام علی مقام کا اس کائنات کے اندر کیا ہدف تھا، وہ جو ہدف تھا اس کو اپنا ہدف بنا لے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام اس کو قریب کر لیں۔ اگر صرف فضائل کے جو ولایت تکوینی کے اعتبار سے ہیں تو اس کے تو گرویدہ ہم لوگوں کو اور بہت سارے دکھائی دیتے تھے، بہت سارے دکھائی دیتے تھے۔ امام علیہ السلام سے کوئی شجاعت چھین سکا؟ شجاعت کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ ہاں وہ کون سی ایسی چیز تھی جو قلت نصرت کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ شکشکیہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ اس جہت کو جورج جرداق دیکھ سکا جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی کتاب لکھ سکا ہے؟ اگر انسان، اگر مسلمان ہو، انسان ہو، اگر انسان ہو اور واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام معارف کی طرف متوجہ ہو تو کوئی بھی زیرو اس کائنات کے اندر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا، کوئی بھی زیرو مظلوم نہیں ٹھہرے گا، ظلم کا شکار نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ قلت غذا ہے اور غذا نہیں مل رہی، افریقی ممالک کے اندر بہت سارے بچے، یمن کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا افریقہ کے اور بہت سارے ممالک کے اندر ظلم ہو رہا ہے قلت غذا کی وجہ سے، قلت ادویہ کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، بڑے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ عدالت کا رواج نہیں ہے۔ امریکہ جیسا ملک وہ بہت ساری گندم کو جو ہے وہ سمندر کے اندر بہا دے تاکہ گندم کی اس قیمت کو متوازن رکھ سکے، اور یہاں پر بچے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں، بچے مرنا شروع ہو جائیں۔ کون ہے اس دنیا کے اندر کہ جو اس صدا کو اٹھائے گا؟ کون ہے اس دنیا کے اندر جو اس آواز کو اٹھائے گا؟ میں جب تک امیر المومنین کے اس جنبے کی طرف کہ جس کے نفاذ کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر ان کو بھیجا ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوں گا کس طرح سے امیر المومنین کی نصرت کرتے ہوئے تو اس حق کے پرچار کا علم بلند کروں گا اور چاہوں گا کہ ہاں اس کائنات کے اندر عدالت کا نفاذ ہونا ضروری ہے، خداوند عالم کی شریعت کا نفاذ ہونا ضروری ہے، بس اس مرکز بہت سارے مراکز کو چھوڑ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کی طرف دیکھیں، ان سے مستفید ہوں۔ اگر انسان اسی کتاب کو پڑھ لے گے، کس طرح سے امام کے کلمات سے ہی نکال کر، امام علیہ السلام کے کلمات سے ہی مستنبط بہت سارے ایسے الفاظ کہ جو اس زمانے میں آج کے زمانے کی حکایت کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کے کلمات آج کے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں، 13 رجب اس مبارک مہینے میں، مبارک موقع کے اوپر ضروری ہے کہ میں دوبارہ سے رجوع کروں اپنے امام کی طرف، دوبارہ سے رجوع کروں ان کے کلمات کی طرف، دوبارہ سے رجوع کروں۔ اور ابھی تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہج البلاغہ کا کیا ہے، ترجمہ نہیں ہو چکا وہ، یعنی ابھی کوئی ایک انسان اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس ترجمہ نہیں ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کیا آیا اس پوری دنیا کے اندر؟ ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہاں پر کیا چیز دور رہ گئی ہے؟ یعنی آپ اپنے موبائل ہی سے بہت سارے ایسے افراد سے منسلک ہو سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو معارف آئمہ معصومین علیہ السلام کے انسان کو قریب کر سکے۔ ہاں، اس کے لیے ارادہ ضروری ہے، اگر ارادہ نہیں ہوگا تو وہ زمین بھی نہیں سمٹے گی، اور مثل کہہ لیجئے کہ جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شریک ہو گئے، شاید وقتی کربلا میں انسان داخل نہ ہو سکے۔
واقعاً ایسے ہی ہے کہ اگر انسان ارادہ نہ کرے تو کسی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن اور خداوند متعال نے بھی یہی کیا ہے کہ انا ہدینہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی خود انسان ارادہ کرے اور حرکت کرے ہدف کی طرف تو پھر وہ ایک مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ تم ہمارے محب ہو، اگر تم ہمارے شیعہ ہوتے تو علی 25 سال تک خاموش نہ ہوتے۔ یعنی واقعاً اگر مولا علیہ السلام کو ناصر مل جاتے، یعنی مددگار مل جاتے، تو مولا علیہ السلام وہ مشیت الہی کہ جو انسان کو خدا تک پہنچانے کا مکمل نظام رکھتی ہے اس دنیا پر قائم کر سکتے۔ اور اسی طرح جو جب امام عالی مقام نے مالک اشتر کو وہ جو دیا ایک نامہ اور کہا کہ جاؤ اور مصر کی ولایت تمہارے سپرد ہے، جا کے وہ کرو، تو واقعاً اگر ہم اس نامے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آج کے دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خوب، یہ سوال یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح عرض کیا کہ جارج جرداک نے مولا علیہ السلام کے وہ جو حقوق بیان کیے ہیں، مولا علیہ السلام نے اپنی دور حکومت میں قائم کیے ہیں بلکہ، ان کو بیان کیا ہے کہ آیا آج کے دور میں بھی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں؟ ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال کہ کوئی ایسی مثال دیں مولا علیہ السلام کے کلام سے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ حقوق بشر آج کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔
امام علیہ السلام، بڑا اچھا سوال ہے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں جارج جرداک جب ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر امام نے شخصی آزادی کی بات کی ہے کہ ایک انسان آزاد ہے اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، وہ ذکر کرتے ہیں امام علیہ السلام کے کلمات جارج جرداک اپنی کتاب میں کہ امام نے فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے اور ضروری ہے کہ یہ آزاد رہے۔ اس کو جب وہ تشریح کرتے ہیں خود سے، جارج جرداک اپنی دوسری جلد میں اس کو ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرنا، تمہیں خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے۔ اور یہی کلمات ہم لوگوں کو خود امام علیہ السلام کے بھی کلمات میں دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے عبد نہ بننا، کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ یہاں تک کہ جارج جرداک خود اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خداوند عالم کے دشمنوں کے لیے بھی آزادی فکر کے قائل تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کہیں پر اکراہ کر کے، مجبور کر کے کہیں کہ تم یہ سوچنا شروع کر دو۔
اور جنگ صفین کا وہی واقعہ کہ جب حاکم شام نے پانی بند کر دیا، تو جب مولا علیہ السلام کا قبضہ ہوا تو مولا علیہ السلام نے پانی بند نہیں کیا، اور کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیوں نہیں کیا، تو مولا نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں انسان ہوں اور وہ بھی انسان ہیں، جتنا پانی کے اوپر میرا حق ہے اتنا ان کا حق ہے۔
یہ تو چلیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو خداوند عالم نے انسان کے لیے رزق اس کائنات کے اندر بنایا ہے کہ جس سے انسان استفادہ کر کے خداوند عالم کی بندگی کرے، اس میں، یعنی اس کے استفادے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام آزادی کے قائل ہیں کہ ہر ایک کے اوپر اس کا حق ہے، لیکن بہرحال جارج اوتاک اسے بڑھ کر ذکر کرتے ہیں کہ خود فکر میں، خود سوچنے کے اندر بھی. یعنی اگر ہم لوگ اس کی مثال اس طرح سے لیں کہ جنگ نہروان میں، جنگ نہروان میں جب نہروان کے مقام پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے جو خوارج تھے وہ سامنے آ گئے، اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا باقاعدہ ان کے پاس، اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہیں نہیں پتہ کہ امام علیہ السلام کون ہے، تمہیں نہیں پتہ امیر المومنین کون ہے، کیوں جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف بات کریں گے تو امیر المومنین سے کریں گے، کسی اور سے بات نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو باقاعدہ تاریخی کتب کے اندر اور روایات کے اندر امیر المومنین اور ان خوارج کے درمیان مناظرہ ملتا ہے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تم میری بات نہیں سن رہے تو میں تم سے جنگ کروں گا اور تمہیں دبا دوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جبکہ امام علیہ السلام اس وقت بھی قادر تھے، قدرت رکھتے تھے، فوج تھی ان کے پاس، بہت سارے ایسے افراد تھے، اور وہ مثال اگر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام علیہ السلام جیسے پہلے صفین میں جنگ کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آگے نہروان کے مقام پہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے جنگ شروع نہیں کیے. امام علیہ السلام نے ان کی سوچ کی بھی آزادی کو ترجیح دی ہے کہ خود سے سوچو، آؤ میرے سے بات کرو، خود سے سوچو کہ کیا آیا تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، تم آیا درست کر رہے ہو یا ٹھیک نہیں کر رہے ہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی یہ تمام معصومین علیہ السلام کا شیوا ہے. امام حسین علیہ السلام شب عاشور پسرے سعد سے ملتے ہیں، پسرے سعد سے مل کر کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ رسول خدا کے نواسے ہیں، آپ حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے فرزند ہیں. یہ جب سارا تعارف پسرے سعد لعین امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے، پھر امام علیہ السلام کیوں جنگ کر رہے ہو میرے سے؟ سوچ کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، کس کی قید سے؟ عبید اللہ ابن زیاد کی قید سے. کس کی قید سے؟ اس کے حرص کی قید سے، اس کے لالچ کی قید سے کہ کسی طرح سے میرے پاس رے کی حکومت آ جائے. آگے سے کہتے ہیں میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہیں نہیں پتا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے، لیکن یہ سودا نقد ہے، وہ ادھار ہے. امام علیہ السلام کسی طرح سے بھی اس کو، اس کی سوچ کو جو مقید ہے اس کے لالچ کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور یہ باقاعدہ سوال جواب ہوتے رہے ہیں وہاں پر، ان تمام وجوہات کی وجہ سے امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح سوچ میں آزاد ہو جائے. چونکہ سوچ میں آزاد جب ہم لوگ انسان دیکھتے ہیں تو حبیب نے مظاہر دکھائی دیتا ہے، سوچ میں آزاد جب ہم لوگ انسان دیکھتے ہیں تو فضا دکھائی دیتی ہیں، سوچ میں آزاد انسان جب دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار یہ دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اپنی سوچ کے اندر آزاد تھے. حضرت فضا جو شہزادی ہیں حبشہ کی، ان سے کہا کہ بھئی آپ حبشہ کی شہزادی ہیں، یہاں پر کنیز ہیں. کہا کہ یہاں پر کنیزی ہی تو اصل شہزادی ہونا ہے. یعنی کس طرح سوچ کو آزاد کر دیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جہد کو جارج اوتاک دیکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک انسان اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو خداوند عالم کا نمائندہ ہے اور چاہتا ہے کہ تمہاری سوچ کو آزاد کر دے، تمہاری سوچ کو حرص و لالچ و قطع رحمی و خوف و تطمیع ان تمام چیزوں سے آزاد کر کے الہی بنا دے، الہی سوچ کا نمائندہ بنا دے. اس کی مثال ہم لوگوں کو حضرت زہیر ابن کہن کی ملتی ہے. حضرت زہیر ابن کہن داخل ہوئے امام علیہ السلام کے خیمے میں، گفت و شنید ہوئی، سوچ آزاد ہوئی، حسینی بن گئے، حسینی بنتے چلے گئے. حضرت مالک اشتر اور متعدد مثالیں، اور جن کی سوچ آزاد تھی اور بعد میں مقید ہو گئی، اشعث ابن قیس کی مثال ہمارے پاس موجود. صفین میں جب اسی گھاٹ کے اوپر امام علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پانی کو آزاد کرو اور جا کر اپنا حق لے کر آؤ وہاں سے، تو میمنہ اور میسرہ، ایک طرف مالک اشتر، دوسری طرف اشعث ابن قیس، امام علیہ السلام کی صفین میں فوج کے دو سپہ سالار، دونوں جنگجو، دونوں بہترین امام علیہ السلام کے ساتھی، لیکن اشعث ابن قیس کی سوچ مقید ہو گئی، خوارج کے ساتھ آ کے مل گیا، یہاں تک گر گیا کہ جعدہ بنت اشعث امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیتی. کس کی وجہ سے؟ سوچ کے مقید ہونے کی وجہ سے، کہ معاویہ اسے وعدہ کرتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام کو زہر دو گے تو یزید سے شادی کرا دوں گا، تمہیں شہزادی بنا دوں گا. سوچ مقید ہوتی چلی جائے. اس جہد کو جیسے ہی جارج اوتاک آزاد، یعنی کہہ لیجئے کہ ہائی لائٹ کرتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی اصل حقیقت دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں کمبر کہتے ہیں کہ مولا مجھے موت قبول ہے لیکن آپ سے دوری قبول نہیں ہے، کیوں مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا مجھے مصر کی حکومت سے زیادہ آپ کی مسجد کوفہ میں مناجات زیادہ دلکش لگتی ہے، مجھے مصر کی حکومت نہیں چاہیے، اور دوسری طرف عمرِ عاص معاویہ کا ساتھ اس وجہ سے دے رہا ہے تاکہ مصر کی حکومت مل جائے. وہاں پر سوچ مقید ہے کس کا ساتھ ہے، یہاں پر سوچ آزاد ہے کہ مصر کی حکومت نہیں چاہیے، مجھے مناجات کی اس دلکشی کے اندر مجھے کھوئے رہنے تھے، مولا مجھے آپ کا قرب بتاؤ، مجھے مولا میں نے آپ کے قریب رہنا. مالک یہ تمام اس سوچ کی آزادی کو بھی جارج اورداک بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے الہی نمائندے ہیں کہ جو انسان کو اس کی سوچ سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو بتانے آئے ہیں کہ خداوند عالم نے تمہیں اس کائنات کے اندر آزاد خلق کیا ہے اور ضروری ہے کہ آزاد رہو، کسی اور کی بندگی میں مت جاؤ، کسی اور کے لیے کام نہ کرو، صرف خداوند عالم کے لیے کام کرو.
واقعاً ایسے ہی ہے کہ اگر انسان اس سوچ سے آزاد ہو جائے تو اس کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی اور خود وہ خدا تک کا سفر کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر الہی نمائندوں کی پیروی اور ان کی اطاعت میں بھی اپنے آپ کو لے آئے تو واقعاً اس ہدف کے خاطر کہ جس کو خداوند متعال نے خلیفۃ اللہ کا مقام دیا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ چونکہ وہ تو مولا علیہ السلام کا دور تھا، اس میں مولا علیہ السلام نے لوگوں کی سوچوں کو آزاد کیا تاکہ وہ کیا کریں، خدا کی طرف حرکت کریں. ہم بھی مولا علیہ السلام، ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ایک امام ظاہر کے اور امام حاضر و ناظر کے ماننے والے ہیں. آیا یہ جو آپ نے مقدمہ بیان کیا ہے، یہ جو آپ نے حقوق بیان کیے ہیں، یہ امام عصر کے انتظار کے لیے یہی مقدمہ ہے یا نہیں؟
دیکھیں جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ایک سوال کے جواب میں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جب اہداف کو روایات کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کے نظام کا رواج ہے. امام علی مقام جب اس کائنات میں تشریف لائیں گے تو ہر ذی حق کو اس کا حق ملے گا. یعنی کیا مطلب کہ اگر امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس کا حق نہیں ہے تو واپس لے لی جائیں گی اور وہ جو صاحب حق ہیں، جو ذی حق ہے، اس کو اس کا حق ملے گا. بس جب تک ہماری سوچ اس جگہ تک نہیں پہنچے گی، آزاد نہیں ہوگی، انسان صرف اپنے حق کو لے اور غاصب نہیں بنے گا تو کس طرح سے نصرت کر سکے گا امام علیہ السلام کی؟ یعنی کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک ایسا الہی نمائندہ کہ جو اسی تسلسل امامت کا ایک 12ویں کڑی ہے یا اسی آسمان کا ایک ستارہ ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ جب امام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائیں تو ان کی نصرت کچھ ایسے افراد کر سکیں کہ جن کی سوچ مقید ہو؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو آج اپنے لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آمادگی چاہیے ہے، امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم ہر ذی حق کو اس کے حق کی طرف پلٹانا شروع کر دیں. اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیں. یہی تو جارج اورداک ذکر کر رہے ہیں جب فرانسیسی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرانسیسی انقلاب میں ہوا کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ظلم کر رہے ہیں یہ سارے فیوڈلسٹ، یہ سارے سرمایہ دار، یہ سارے جاگیردار ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے حق کو غصب کر رہے ہیں. ہم لوگ کشاورزی کرتے ہیں، ہم لوگ زراعت کرتے ہیں، ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد اصل جو ثمرہ ہے وہ یہ لوگ لے جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کی قسم پرسے کی حالت میں رکھا ہوا. کیا آیا آپ کو اس وقت پاکستان کے اندر، آپ کو اس وقت پوری دنیا کے اندر اس طرح کے بہت سارے افراد دکھائی نہیں دیتے کہ جن کا حق کوئی اور لے جائے، کہ جن کے محنت کا ثمرہ کوئی اور لے جائے؟ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کتنا کچھ غصب کر کے بیٹھے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کہ کیا آیا ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کسی اور کو کوئی اور آئے گا؟ نہیں. اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہر ذی حق کو اس کا حق ملے تو وہی ہدف رکھنا پڑے گا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا ہدف ہے، وہی عدالت کا رواج اس کائنات کے اندر، وہی انصاف کا رواج اس کائنات کے اندر. عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بیان کر دوں کہ جب روایات ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مساوات کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ برابری کا لفظ ہو. جس طرح سے آج کل بہت زیادہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، کہ بھئی دونوں حقوق نسواں کی بات کی جا رہی ہے اور مساوی حقوق کی بات کی جا رہی ہے مرد اور خاتون کی. اگر آپ اسلام میں خاتون کے حقوق کو دیکھیں تو یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو یہ جینڈر ایکویلٹی والے بیان کرتے ہیں. اگر آپ کلمات امیر المومنین میں حقوق نسواں کو دیکھیں تو کہیں زیادہ ہیں. ان لوگوں نے جینڈر ایکویلٹی کی بات نہیں کی ہے بلکہ انحطاط کا شکار کیا ہے اس خاتون کی حرمت کو، اس خاتون کی عزت کو,
یعنی شخصیت خاتون کو جو نساء ہے اس کو پامال,
اس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے. یعنی بہرحال ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو اس کی تاریخ کے اندر انسان اگر جائے تو آج سے 100 سال پہلے کس طرح سے یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا, کس طرح سے خاتون کو پیسوں کا لالچ دے کے تو گھر سے باہر نکالا گیا اور ان کے مردوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا, باقاعدہ ایک پری پلانڈ طریقے سے لے کر آئے گئے. یعنی اس وقت خاتون کے ذریعے سے چیزیں بیچی جا رہی ہیں, اس کے کہہ لیجئے اس کے ظاہری جو صورت ہے اس کے ذریعے سے یہ سارے انڈسٹریلسٹ اس وقت اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو صابن کے اس پیکٹ سے لے کے شیمپو کی بوٹل تک ہر جگہ پہ خاتون دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی شخصیت کو اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. کیا آیا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی عزت دی جائے؟ کیا آیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ کیا آیا یہ اس کا حق نہیں ہے؟ اور یہ امریکہ جیسا ملک, یہ خائن اسرائیل جیسے ملک, اور یہ سارے جو زائنزم ہے, آپ یہ غور کر لیجئے کہ اس وقت جتنے اسٹریٹ کرائمز اس طرح کے ملکوں میں ہیں کسی اور جگہ پر نہیں ہیں. جہاں پر دین ہے, جہاں پر تدین ہے, وہاں پر آپ کو یہ اسٹریٹ کرائمز نہیں ملتے, وہاں پر آپ کو یہ حد کی حرمت نہیں ملتی, وہاں پر آپ کو خاتون کے حقوق کی ادائیگی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہاں پر اس کی حرمت حفظ اور حفاظت کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے, خاص حصار کے اندر دکھائی دے رہی ہوتی ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب اس کائنات میں تشریف لائیں گے, انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, یہی حقوق ہر ان ذی حق کو واپس پلٹانے ہیں, پہنچانے ہیں. تو کیوں نہ اس موقع غیبت کبریٰ میں انسان اپنے آپ کو جب ان کی نصرت کے لیے تیار کرتا ہے تو تمام ان حقوق سے اور کلمات معصومین سے آگاہ ہو کر واقعاً دافع بن جائے اور عدالت کا نفاذ کرنا شروع کر دے اس کائنات کے اندر, کہ یہی ہدف ہے معصوم کا. اگر کرے گا تو یقیناً ناصران امام زمانہ میں سے قرار پائے گا. جارج اردک اس ڈائریکشن کو دیکھ سکے, یہی ڈائریکشن کی طرف متوجہ ہو جانا اس کتاب کو معرکۃ الآرا کر گیا, اسی ڈائریکشن کی طرف متوجہ ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ اگر صرف گوگل ہی کر لیجئے تو بہت سارے ان کی تصویریں آپ کو بہت بڑے بڑے علماء کے ساتھ, استاد تقی جعفری کے ساتھ, شہید موسیٰ صدر کے ساتھ, مختلف اور علماء کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. یہ جو قربت ہوئی ہے باقی تمام کے ساتھ, کیوں؟ چونکہ ہدف مشترک ہو گیا, چونکہ ہدف کے اندر اشتراک آ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو ان کے اندر قربت دکھائی دیتی ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر انسان کا ہمدرد کائنات میں نہیں. ضروری ہے کہ انسان امام علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات سے اس ہمدردی کو محسوس کرے, اس معارف کو لے کے انسان اس کائنات کے اندر ترویج دینا شروع کرے تاکہ یہ امن کا گہوارہ بن سکے.
واقعاً بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو واضح کیا, اور جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. آپ کیا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے مہم موضوع کے اوپر لبکشائی کی. تو ناظرین, جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے مہمان نے بہت اچھے انداز سے مولا علیہ السلام کی شخصیت ایک مسیحی کی زبانی کے جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے اندر جو کچھ بیان کیا, مولا علیہ السلام کی عدالت کے حوالے سے, مولا علیہ السلام کے وہ حقوق کے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاگو کیے, اور واقعاً آج اگر ان حقوق کو فالو کیا جائے, ان حقوق کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے تو دنیا جنت بن سکتی ہے. وہ نظریہ کے جو مدینہ فاضلہ کے نام سے مشہور ہے, واقعاً اگر انسان وہ نامہ کے جو امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا تھا اس کو اپلائی کر لے تو واقعاً دنیا ہر جگہ مدینہ فاضلہ بن سکتی ہے. انتہائی مشکور ہیں اپنے مہمان کے کہ انہوں نے وقت دیا, اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.